نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ آج ہم نیا ٹاپک کتاب العلم شروع کریں گے. ابھی تک الحمدللہ ہم دو کتابیں پوری کر چکے یا دو موضوع پورے کر چکے. پہلا کیا تھا؟ کتاب الوحی. وحی کیسے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آیا وہ کیسے آیا؟ اور دوسرا طویل ٹاپک ہم نے ایمانیات کے موضوع پر کیا. آج ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے کتاب العلم. کتاب کا معنی چیپٹر کہہ لیجئے عربی زبان کے ناطے سے. کتاب کا پیج نمبر 113 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لانے کی کیا وجہ ہے. تو پہلی بات اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ جب سچا ایمان اندر آتا ہے تو عمل کرنے کو دل جاتا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. آج امت مسلمہ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اعمال کو چیک کرنے کا کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا کہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے. تو کتاب العلم سے ہم علم کی فضیلتیں بھی پڑھیں گے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں لا کر امت کو ایک اور بات بھی سمجھانی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کا یہ علم جمع کرنے میں ان کو جتنی مشقتیں سہنی پڑیں وہ اصل میں ان کی دوسروں کے ساتھ خیر خواہی تھی. شروع میں ہم انٹرو والے لیکچرز میں سن چکے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے محدثین کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے. تو بیسیکلی علم کی شان اگر آپ کہیں تو مجھے تو ایک جملے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ دین اسلام کا پہلا حکم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اقرا بسم ربی کا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. جس دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ علم پہ تھی، آپ بتائیے کیا اس علم کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو آج امت مسلمہ کا؟ ایسے لگتا ہے کہ اقرا کی جگہ کھل، اشرب کھاؤ پیو، موج مستی عیش البس پہنو موج کرو، یہ زندگی کا مقصد بن گیا. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی نعمت جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد دی گئی، علم آدم الاسماء کلہا، علم کی دولت تھی. انسان کو پہلی نعمت علم کی ملی، دین اسلام کی پہلی بنیاد جو تھی وہ علم کی اٹھا دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیثیں موجود ہیں کہ علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حضرت جابر ایک آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ملک شام میں رہتا ہے اور اس کو اللہ کے نبی سے حدیث معلوم ہے جو انہوں نے براہ راست سنی. جابر نے ایک اونٹ خریدا صرف اس مقصد کے لیے، اس پر سفر کر کے ایک مہینہ تک سفر کیا اور ملک شام پہنچے، اور اس صحابی جن کا نام عبداللہ بن انیس آتا ہے ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جا کے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں وہ آرام نہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کروں، جب وہ خود اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں گے تو ان سے بات کروں گا. یعنی جب کسی چیز کا مقام ہوتا ہے تو پھر اس بات کے کرنے والے کا بھی مقام ہوتا ہے، اور یہی ہوا. جب عبداللہ بن انیس باہر آئے تو ملے، دونوں جانتے تھے، دوست تھے. ارے جابر تم ادھر کدھر، تم کیسے، آؤ اندر بیٹھو سناؤ کیا حال ہے. کہا بس اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ ایک حدیث جو تم نے سنی ہوئی ہے میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ اس حدیث کی چین میں میرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جائے. پتہ پہلے بھی تھی حدیث، لیکن وہ ان فلان 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 ذرا لمبی چین تھی نا. کہا براہ راست تمہارے بعد میرا نام آ جائے تو میرا بھی اس سند میں حصہ ڈل جائے. یہ چھوٹا سودا نہیں ہوتا. آپ اور میں تو کہیں گے ہائے ایک مہینے کا سفر اور اتنا مہنگا گھوڑا خریدا، اتنی صحبتیں، صحیح نہیں، وہ نام بھی تو آ گیا نا اس حدیث میں. کہا واقعی صرف اس کے لیے آئے ہو؟ کہا یہاں. کہا پھر سناؤں حدیث کیا تھی؟ کہ من سلکا فی طریقن، جو چلا کسی راستے پر تاکہ اس میں علم حاصل کرے، تو سخل اللہ له طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. میں سوچتی ہوں اکثر جب یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ حضرت جابر کی تو ساری تھکن ہی اتر گئی ہوگی اس حدیث کو سن کے. تو علم جنت کے راستوں کا سائن بورڈ ہے، علم سے بہت کچھ ہوتا ہے. اس ٹاپک میں حدیثوں میں ہم اس میں علم کی فضیلت نہیں صرف پڑھیں گے بلکہ ڈفرینٹ مسئلے اخذ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اس ٹاپک کے دوران علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتی جاؤں گی. तो आइए देखते हैं कि तरतीब के एतबार से इसमें कौन सी हदीस है। पहला बाब है और हदीस का नंबर 54 यानी 54 है, फजलुल इल्मी, इल्म की फजीलत। ये लफ्ज फजल भी कभी समझ नहीं आया, जिनका नाम फजल है उनसे माजरत के साथ। जरा इस फजल की मुमकिन सूरतें तो सामने लाइए। फजल, अल्लाह का बड़ा फजल है, उर्दू में बोलते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी कहते हैं ना, और क्या लफ्ज है इससे मिलता हुआ जो हमारे कल्चर में बोलते हैं हम? जी फजाइल आमाल, फजल की जमा, ठीक है, और फजीलत, ठीक है, और जी अफजल, ठीक है, बिल्कुल, और फजूल लफ्ज नहीं है इसी से फजूल? हाँ ये क्या हुआ? तो लफ्ज फजल को समझ लीजिए, फजल कहते हैं मोर देन एक्स्ट्रा, वो चीज जो आप डिजर्व नहीं करते थे लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको अता कर दी। जब हम कहते हैं ना कोई चीज फजूल है तो उसका मतलब ये नहीं होता खराब चीजें हैं, आपकी जरूरत से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं फजलुल इल्मी, इल्म की फजीलत, तो पता क्या चला कि इल्म की क्या शान है, इल्म का क्या मुकाम है। इस हदीस को हम पढ़ेंगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से आता है। अनबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे। क्या खूबसूरत वो मजलिस होगी, आप कोई बात बयान कर रहे थे, युहद्दिसुल कौमा, लोगों को बातें बता रहे थे। हुआ क्या, जाहु अराबीयुन, एक अराबी आया। अराबी कौन होता है? बद्दू, देहातों में रहने वाले, सबर्ब्स में रहते थे, मक्का और मदीना के किनारों पर लोग जो रहते थे, और अमूमन कम पढ़े लिखे होते थे। खैर, इसने आकर पूछा, फकाला, तो कहा, मतसातु, कब आएगी क्यामत, यानी क्यामत कब आने वाली है। फमदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु, बस गुजर गए अल्लाह के नबी सल्लम उसकी बात से, अपनी बात बयान करते रहे। क्या मतलब है, उसने तो ये सवाल पूछा लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बात कंटिन्यू की। यहां से असल में उसको इमाम बुखारी के, जब इल्म देने वाला इल्म दे रहा हो और कोई कम समझ बंदा बीच में बोल पड़े, या अभी सवाल जवाब सेशन नहीं आया और सवाल कर दे, या हाथ खड़ा कर दे, या बेचैनी का इजहार करे, तो इल्म देने वाले को हक हासिल है कि उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे चला। यह है असल मसला। आगे हदीस पूरी हम पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। समिया मा काला फकरीहु मा काला, लोगों में से कुछ लोग ये सोचने लगे कि अल्लाह के नबी ने अराबी की बात सुन तो ली है, समिया मा काला, आपने सुना है जो आपने कहा है, लेकिन फकरीह मा काला, लेकिन आपने नापसंद किया उसकी बात को। यहां से एक और बात भी पता चलती है कि अल्लाह के नबी को जब किसी की बात नागवार गुजरती थी तो खामोश हो जाते थे, आगे से बहस नहीं करते थे, जाओ भाई तुम अपनी खुद भुक दो। हर वक्त डांट डपट भी फायदा नहीं देती। खैर, वकाला बाद हूं, लेकिन बास लोगों ने कुछ और कहा, यानी लोगों में बातें शुरू हो गई, जैसे कमेंट पास करने की लोगों की आदत होती है, डिस्कशंस शुरू हो गए, बास कहने के बल लम यस्मा, नहीं नहीं अल्लाह के नबी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। ऐसा होता है ना, किसी भी महफिल में आप देखिए कि कोई भी बात होती है ना तो लोग मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन शो करते हैं, तो लोगों ने मुख्तलिफ तरह से राय देनी शुरू कर दी। कोई कहता है अल्लाह के नबी ने सुनी है तो बात उसकी अच्छी नहीं लगी इसलिए जवाब नहीं दिया, कुछ ने कहा नहीं जी नहीं अल्लाह के नबी को हो सकता उसकी आवाज ही नहीं सुनी। खैर, हत्ता इजा कदा हदीस हो, यहां तक कि जब आपने अपनी गुफ्तगू पूरी की, अपनी बात पूरी की, काला फिर फरमाया, ऐना किधर है, अराहू फिर देखा उसको, असाइल ने साथी किधर है वो शख्स जिसने क्यामत के बारे में पूछा। यहां से देखिए अल्लाह के नबी का हिल्म, सबर, बात पूरी की जब कर चुके तो कहा किधर गया वो शख्स कि जिसने क्यामत के बारे में पूछा। फकाला, तो वो अराबी बोला, हा अना या रसूलुल्लाह, मैं इधर हूं ए अल्लाह के नबी, यानी मैं इधर मौजूद हूं। अच्छा, यहां से यह भी पता चलता है अराबी था लेकिन गुस्से में उठ के नहीं चला गया, हाँ मेरी बात तो मानते नहीं, ये भी एक एटिकेट दिखाया गया कि बात का जवाब नहीं भी मिला फिर भी वो चुपका हुआ बैठा रहा। जब अल्लाह के नबी ने पूछा किधर है तो उन्होंने कहा मैं हूं। काला, फिर आपने फरमाया, अब ये नबी सल्लम के अल्फाज हैं, आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा, फ़ाइज़ा दुइयतिल अमानतु, जाया की जाएगी अमानत। ये जो लफ्ज है ना, ये आप देखिए लफ्ज दुइयती, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना, दुइयती, जाया की जाएगी अमानत, फन तजरिस साथ,
तुम
تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی اس نے کہا قیامت کب آئے گی, وہ تو سوچ رہا تھا آپ سن ڈیٹ مہینہ تاریخ بتا دیں گے, تو اللہ کے نبی نے تاریخ بتانے کے بجائے اس کی علامت بتا دی کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی. خیر اس نے کیا کیا, فقالا تو اس نے پوچھا کیفا کیسے ہوگا, اذا اتوہا اس کا ضائع ہونا, اذا اتوہا میں ہا کی ضمیر الامانتوں کی طرف ہے کہ امانت ضائع ہوگی, تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ہوگی. قالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب وسد الامر, یہ آپ لوگ پڑھیے گا, اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب معاملات غیر اہل لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. اب اس ایک حدیث میں بہت ساری باتیں, پہلی بات ہے کہ اس کو کتاب العلم میں لانے کی حکمت امام بخاری کی, کیا اللہ کے نبی کا یہ عمل کہ آپ اپنی بات کر رہے تھے لیکن بیچ میں کسی نے آ کے ٹوکا تو آپ نے اس کی بات کا جواب فوری تو نہیں دیا, لیکن جب بات پوری ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس بات کو دوبارہ پوچھا اور پھر اس کے بعد اس کو مخاطب کیا. عمل کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد بالکل اچانک خود ہی نہیں کہہ دیا کہ قیامت تب آئے گی جب امانتیں ضائع ہوں گی, بلکہ اس سائل کو پوچھا کدھر ہے وہ. یہاں یہ عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں یہ چیز موجود تھی کہ پوچھنے والے کو کانشیس کر دیتے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ اٹھ کے چلا گیا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے تو وہ فائدہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اس میں سے مسئلہ خز ہوتا ہے. پھر دوسری بات ایک اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ بڑی جلدی کمنٹس دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دل میں رکھتے تھے, موقع کی مناسبت سے بتاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ سوال ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں رہا. اور اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کے علم کی بجائے اس کی علامتوں کا علم اللہ کے نبی نے کیوں دیا, کہ اب انتظار کرو کہ ایسا ہو, نہیں بلکہ کہا کہ امانتوں کی حفاظت کرو. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی, اب میں اور آپ اس پہ عمل کیسے کریں, ہماری ذمہ داری دوسروں کے ہاتھ میں کیسے ہیں, اس کو بڑے لیول پہ رکھ لیجئے. حکومت کے لیول پہ تو خلافت, وزارت اور اسی طرح کے جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں جب ہمیں رائے دینی پڑے تو بہت سوچ سمجھ کے دیں. یعنی ووٹ کی اہمیت بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جب کسی کو چننا پڑے تو کیسے چنیں. پھر دوسری ایک اور چیز اس میں چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دیں, ایون آپ مائیں ہیں تو گھروں میں بچوں کو بھی دیتی ہیں, آپ اپنے ہر وقت تو ہم لوگ انہی چیزوں میں رہتے ہیں, انسان ہونے کے ناطے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے, تو جب کسی کو کوئی کام دیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ امین ہے کہ نہیں. دو خوبیاں ہیں کسی کو بھی کام دینے کی, قوی ہو, اس کام کی قدرت رکھتا ہو, ایلیجیبل ہو اس کا, اور دوسری بات ہے کہ امین بھی ہو. بعض لوگوں میں خوبیاں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ امین نہیں ہوتے, سنسیئر نہیں ہوتے, چلاک ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, 420 کر جاتے ہیں. بعض لوگ بےچارے سنسیئر تو بہت ہوتے ہیں, کام نہیں کرنا آتا. تو بیسٹ کمبینیشن کیا ہے کہ جو اللہ سے بھی ڈرنے والا ہو اور دنیاوی طور پہ اسکلڈ بھی ہو. اسی طرح اگلی محفل بھی دین کی دیکھیے جس میں ہمیں ایک اور بات سمجھ آئے گی. اگلی حدیث ہے باب نمبر 2, حدیث نمبر 55, بابو من رفع صوتہ بالعلم, اس شخص کا ذکر جس نے اپنی آواز کو بلند کیا علم میں, یعنی علمی باتیں بآواز بلند کہنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہا تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرت سافرناها, پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی ہم سے ایک سفر میں جب ہم نے آپ کے ساتھ سفر کیا. پہلی بات تو یہ دیکھیے, وہ لوگ مختلف جگہوں سے آتے تھے, کوئی گھوڑے پہ, کوئی اونٹ پہ, تو ایک سفر تھا جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے پیچھے رہ گئے, پھر کیا ہوا, فادرکنا, پھر وہ ہم کو ملے, یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو وہ کون سا وقت تھا, وقد اور تحقیق ارحقت نصلاتو, تو چھٹ گئی یا دیر ہو گئی ہم سے صلات میں, یعنی نماز ہم سے جا رہی تھی, بالکل نماز کا آخری وقت تھا جب آپ ہمیں ملے. وَنَحْنُ نَتَوَدَّعُ, اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا, پھر ہم نے کیا, نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا, پھر ہم نے مسا کیا اپنے پاؤں پہ، یعنی کھاد کو گیلا کیا اور پاؤں پہ پھیرنے لگے. فنادا، پھر آپ نے پکارا، بِعَلَى صَوْتِهِ، اونچی اپنی آواز کے ساتھ. کیا کہا؟ یہ الفاظ آپ سب دہرائیں گے ساتھ مل کے. وَيْلٌ
لِلْعَقَابِ
مِنَ النَّارِ. ویل میں نے تباہی، ہلاکت، بربادی، کچھ بھی کہہ لیجئے، ہلاکت ہے. للعقابی، ان ایڑیوں کے لیے. عقاب کیا ہے؟ ایڑی، ہیلز. من الناری، آگ میں سے. مرتینی، دو بار. او ثلاثن، یا تین بار. یعنی صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور چونکہ نماز کے جانے کا اندیشہ تھا تو جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے پاؤں کا پچھلا حصہ کہیں خشک نہ رہ جائے. کبھی ہوتا ہے نا ایسا؟ اور آپ دیکھیں کہ مسح کا لفظ ہے، اتنا کھلا پانی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پانی ٹوٹی کے نیچے رکھ کے ٹوٹی بند کرنا ہی بھول جائے. تو ڈر آپ کو کیا ہوا کہ کہیں ان کی ایڑیاں خشک نہ ہو. اب چونکہ یہ ایشو آپ نے دو تین زیادہ لوگوں میں دیکھا، تو بجائے اس کے پاس جائیں، آپ کھڑے ہوئے اونچی آواز سے آپ نے پکار کر یہ جملہ سب کو سنا دیا کہ جس کی ایڑیاں خشک رہیں گی وہ ایڑیاں آگ میں جائیں گی. کیا پتہ چلا؟ علم دینے والے کو بوقت ضرورت اونچی آواز سے سب کو اکٹھے نصیحت کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دل سوزی کی بات کرتے تھے تو اس وقت آپ کا یہی انداز ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ اس کو اپنے اوپر لے لیجئے، بچے گھر میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی ایک بندہ کبھی کرتا ہے، دیکھیے کرتا کیا ہے، آہستہ سے نوٹ کریں. لیکن جب آپ دیکھیں کہ ایک کام سارے بچے کر رہے ہیں یا ایک ہی بچہ بار بار کر رہا ہے، تو پھر اس کو تھوڑے سے جوش سے بات کر دینی چاہیے. پھر دوسری چیز اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ سفر میں نمازیں ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں. یہاں سے ایک اور مسئلہ خز ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز قصر اور جمع سفر کے اندر جو رکھی گئی ہے اس کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہگار ہونے سے بچاتا ہے. دیکھیے سفر کے بارے میں اسلام کا نظریہ سمجھ لیجئے، سفر بے مقصد نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. گھر کا آرام کبھی باہر نہیں ہوتا، چاہے آپ فائیو سٹار ہوٹل میں ہو، جو مرضی کر لے. دوسری بات ہے کہ سفر کے لیے جائیں، کم وقت میں جلدی سے کام کر کے واپس آ جائیں. بغیر وجہ کے سفر کو لٹکانا نہیں چاہیے. آگے انشاءاللہ جب ہم اس کے بعد ایک ٹاپک چھوڑ کے اگلا ٹاپک ہمارا نماز کا ہی آ رہا ہے، تو اس میں ہم ڈیٹیل سے ساری نماز کی چیزیں پڑھ لیں گے خود احادیث سے. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں سفر میں بھی معاف نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے وقت کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ ہم سب اب آج سے اپنے وضو کے دوران اپنے پاؤں کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ جاتا، اس کو دیکھیں. خاص طور پہ اب دیکھیے جب سردیاں ہوتی ہیں، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، سکن خشک ہوئی ہوتی ہے. سم ٹائم سکن پہ کوئی آپ نے ویسلین یا پیٹرولیم جیلی یا کوئی ایسی آئلی چیز لگائی ہوتی ہے، وہ قطرے قطرے بن جاتے ہیں پانی کے. تو بیسٹ تھنگ ہے کہ پورے پاؤں پہ ہاتھ پھیر لیجئے، اس طرح سے پورا مل لیجئے کہ اگر کوئی گلیسرین ٹائپ چیز لگی ہے تو وہ پاؤں کے اندر آئے، لیکن خشک نہیں رکھنا ہوتا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی جو چھنگلی انگلی ہوتی ہے اس کو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں کر کے اس طرح سے بھی دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کوئی خشک نہ ہو. تو یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 56 ہے، باب ہے 3، ترہ الامام المسألتا علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم. معلومات آسمانے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا. یعنی یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقہ تعلیم میں سے ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات بتانے سے پہلے پوچھتے تھے. یہ دونوں حدیثیں پڑھاتے ہوئے مجھے یاد آ گئی ایک اور کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم. 47 میرا خیال ہے ڈفرنٹ میتھڈز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے. اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم کیا تھا کہ لوگوں کو پرووک کرتے تھے، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ خود ہی نہیں بولتے رہتے تھے، صحابہ سے بھی پوچھواتے تھے. انٹریکٹیو سٹائل، آپ یہ اس حدیث کے ٹاپک کے اوپر لکھ لیجئے کہ استاد کا طریقہ تعلیم انٹریکٹیو ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھی ہوتا تھا. اور حدیث بڑی خوبصورت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر، بے شک درختوں میں سے، شجرتن، ایک درخت ہے، لا یسقط ورقوها، نہیں گرتے اس کے پتے. ورق عربی میں پتے کو کہتے ہیں، پتلی چیز، رقیق، جھلی، تو اسی سے ورق ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، مثل المسلم، اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے. فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، پس تم مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. سوال سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی نے ایک محفل میں بیٹھ کر یہ بات کہہ دی کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی جیسی ہے اور جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو تم بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ایک طریقہ تھا کہ بتا دیتے، لیکن آپ نے پوچھا. اب اس طرح یہ ایسی، جیسے ابھی میں کوئی بات بتانے سے پہلے آپ سے پوچھوں تو آپ الرٹ ہو جائیں گے نا، کوئی سو رہا تھا تو اٹھ جائے گا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا اس کی سوچ واپس آ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا. خیر جب آپ نے پوچھ لیا، فَوَقَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، تو لوگوں کی سوچ گئی صحرائی درختوں کی طرف، یعنی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ صحرائی علاقوں میں کوئی درخت ہوگا، وہ ہوگا. قال عبداللہ ہی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، ٹین ایج بھی نہیں تھے بلکہ لڑک پن کی ایج تھی، تو یہ کہتے ہیں وقف ہی نفسی، گیا خیال میرے دل میں، پڑ گیا خیال، یعنی میرے دل میں خیال آ گیا، انہ نخلتو، کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اور نخل یا نخلہ جو نا، یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کو نہیں کہتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاستحییتو، لیکن میں شرما گیا، حیا کر لی. کس بات کی حیا کی؟ کہ یہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی تھے اور ان کے باپ عمر بھی بیٹھے تھے. کہتے میں جھجک گیا اور مجھے بزرگوں سے شرم آئی. ثم قالو، آخر صحابہ بولے، حدثنا ما ہی، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ کیا ہے. صحابہ نہیں بولتے تھے، یہ ایک ان کی لحاظ اور شرم بھی تھی، اور پلس ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ ہم غلط نہ بول دیں. تو جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے، قالا، تو آپ نے فرمایا، ہی النحلتو، یہ کھجور کا درخت ہے. تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو سمپل بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انٹریکٹیو ہوتا تھا، کوشچننگ تھی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کوشچن ارائز کرنا اور پھر اس کا جواب لینا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی سوچ ابھرتی ہے اور بات بورنگ نہیں ہوتی. اور دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ اگلا بندہ ایسا اچھا جواب دے دیتا ہے کہ جو بتانے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے، اچھے استاد جو ہوتے ہیں نا، وہ شاگردوں سے بھی سیکھتے ہیں. اور اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ بعض شاگردوں کے کامنٹس اور ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ استاد کی سوچ ادھر نہیں گئی ہوتی، لیکن اس کے بعد چلی جاتی ہے. پھر دوسری اس میں ایک بات پتہ چلی کہ دین سیکھنے اور سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. جب اس محفل سے اٹھے تو ابن عمر کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ ابو، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے، تو میرے دل میں کھجور کا ہی درخت آیا تھا. کہا بیٹا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں شرما گیا. تو کہا کہ بیٹا اگر تو یہ بتا دیتا تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا. یعنی میرا بیٹا یہ بات سمجھ گیا. اور اصل میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں عموماً سورت ابراہیم کی آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تو گویا کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا درخت مومن کے ساتھ ملتا ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی مثالوں سے بھی بات سمجھاتے تھے. یعنی آپ کا ٹیچنگ سٹائل تمثیلی تھا، پیرابلز تھی، مثالیں دیتے تھے، انالوجیز یوز کرتے تھے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میچ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کسی کو آپ کہہ دیں نا فلان چیز گلاب کے پھول جیسی ہے، تو فوراً گلاب کے پھول سے وہ چیز یاد ہو گئی. جب کوئی چیز مثال کے ساتھ سمجھا دی جاتی ہے تو وہ دماغ کی تختی پہ لکھ دی جاتی ہے. پھر ایک ہلکی سی بات کر لیتے ہیں، حالانکہ پیچھے بات تو بہت ساری ہو گئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن اور کھجور کے درخت میں کیا مماثلت ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کھجور کا درخت دیکھا، اصل میں دیکھا یا گھی کے ڈبے پہ بنا ہوا دیکھا؟ اصل میں دیکھا. یقین کریں جو اس کو دیکھنے کا حسن ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک لمبا سا سنتری کھڑا ہے، ایک پولیس مین کھڑا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، سیدھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھجوروں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، بیچ میں ادھر ادھر نہیں، یعنی فوکسڈ. اگر آپ اپنے پاس تھوڑے سے چند پوائنٹ لکھاؤں گی، ویسے ہم اسی آیت کی تفسیر میں تقریباً 2 صفحوں پہ ہم نوٹس لکھتے ہیں کہ مومن اور درخت کا تقابل، لیکن چند باتیں تاکہ ہم اس سیشن سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا محاسبہ بھی تو کریں، کتاب الایمان پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان کہاں تک پہنچ گیا. تو مومن ایک درخت کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ کہ درخت لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، مومن بھی انسانیت کو فائدہ دیتا ہے. پیچھے پڑ چکے ہیں، آخری حدیث بھولنی نہیں ہے آپ نے، کیا دین و نصیحہ. خیر خواہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ درخت فوکسڈ ہوتا ہے، سیدھا اوپر جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نظریں ہیں. مومن بھی سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، فوکسڈ ہے، ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں اور اینڈ پہ نتیجہ کچھ بھی نہیں. بعض لوگ لک بزی ڈو نتھنگ، سارا دن بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، 10 سال سے بھاگ رہے ہیں، اینڈ پہ کچھ بھی نہیں. آپ انسانیت کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھتے ہیں کچی پکی باتیں کر کے آتے ہیں، ادھر کی ادھر سنی، ادھر کی ادھر، کچھ فائدہ نہیں. ایسے علم سے صرف اور صرف بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر نہ کوئی اصل ہے نہ پیچھے. اس کے برعکس آپ ایک جگہ فوکسڈ ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ کی غلطیاں نکلتی ہیں، پختگی پیدا ہوتی ہے، آپ کچھ سالوں کے بعد دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ درخت کی کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن اس کا زمین سے تعلق نہیں ٹوٹتا، تو مومن اپنی اصل نہیں بھولتا. اللہ اس کو دنیا کی عزت دے، دولت دے، مال دے، اولاد دے، لیکن وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں تو درخت جواب میں کھجور دیتا ہے، پھل دیتا ہے. کل وتھ کائنڈنیس، لوگ آپ سے برا بھی معاملہ کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ درخت کے نیچے سایہ ملتا ہے، چھاؤں ملتی ہے. سچا مومن جو ہوتا ہے لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے. آپ اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتی ہیں کتاب الایمان پڑھنے کے بعد اور اب اگلے باب پہ آنے کے، تو خود سے پوچھئے کیا میں لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوں. پھر اس پہ بہت کچھ ہے، آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ تین چار لائنیں چھوڑ دیں اور خود بھی لکھیں، اور اگر آپ پہ بوجھل نہ ہو تو اس آیت کی تفسیر سن لیں اور اس میں سے پوائنٹس نوٹ کر کے اگر آپ کریں تو آپ دیکھیے کس طرح آپ کو مزہ آئے گا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سیکھنے سے انسان کا علم کتنا پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیجئے کہ اپنے نوٹس میں ایک درخت بنا لیں اور اس کے بالمقابل ایک مومن کو پیش کر کے خود کو چیک کریں، کیا میری ذات سے انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے؟ جہاں کچھ درخت ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. سچے مومن کسی بستی میں ہوں تو وہاں سے لوگوں کو ہمیشہ خیر ملتی ہے. آج ہم مسلمانوں نے دوسروں کو خیر دینے کی بجائے وہاں جا کر اور ہی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر میں آپ یہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں خیر آئے گی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں، باب نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 57. القراۃ والارض علی المحدثی، شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا. یعنی اس حدیث میں کیا ملے گا کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر شاگرد پڑھتا بھی ہے اور اس کو اپنی بات بھی پیش کرتا ہے. کیسے تھا؟ ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا فرمایا، بینما نحن جلوس مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجدی، ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبی تھی. دخل رجل علی جمل، داخل ہوا ایک آدمی اونٹ پر، یعنی ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا مسجد میں آیا یا وہاں داخل ہوا. پھر کیا ہوا؟ فأناختو فی المسجدی ثم اقلہ، پھر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور پھر باندھ دیا. یعنی یہ لفظ دیکھیے گا، اناخ خو، اس کو کیا کیا؟ اترا، یعنی اونٹ کو پہلے بٹھایا. آپ کہتے ہیں نا کہ اونٹ بہت اونچا ہوتا ہے تو پہلے اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ثم اقلہ، اقلہ کا لفظ کیا؟ اس کو باندھا. یہ جو لفظ عقل ہے نا وہ بھی اسی سے ہے. عقل ہمیں باندھ دیتی ہے، دل ہمیں بہت سارے کاموں پہ مائل کرتا ہے جبکہ عقل باندھتی ہے. ثم قالا، پھر کہا، ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آنے والا شخص اجنبی تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت متقیون، تکیہ لگائے ہوئے تھے، بین، درمیان، زہرانیہم، درمیان اپنی پشت کے. یعنی اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے. فقلنا، تو ہم نے کہا، حاضر رجلو، یہ آدمی، الب یدو، سفید رنگ والے، متقیون، تکیہ لگائے ہوئے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا تعارف کروا دیا. فقال له الرجل، پھر وہ شخص آپ سے کہنے لگا، ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. یعنی آپ کو آپ کے دادا کی نسبت سے پکارا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد عجبتک، پوچھو کیا ہے، کیا سوال ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. فقالا، تو اس شخص نے کہا، انی سائلک، بے شک میں سوال کرنے والا ہوں آپ سے، یعنی میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، اور فمشدد علیک، میں شدت برتوں گا آپ پر، فی المسئلتی، سوال پوچھنے میں. خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں سوال پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا. فلا تجد علی فی نفسی کا، پس نہ پانا اپنے دل میں میرے خلاف کچھ، یعنی میں سختی تو کروں گا تو آپ اس پہ مائنڈ نہ کیجئے گا، ناراض نہ ہو. قالا، آپ نے فرمایا، سل اما بدا لکا، سوال کرو، کوئی بات نہیں، جو چاہو پوچھ لو. مراد ہے کہ اوکے ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیو کمرز کے لیے اللہ کے نبی کتنے ریلیکس تھے، क्योंकि उनको तो इल्म क्या टिकट्स नहीं पता। अब अपना स्टूडेंट ही ये बात करे तो क्या जवाब देना चाहिए? यही जिसको कहना चाहिए जाके तुम दोबारा दरस व तदरीस के आदाब पढ़ो। तो याद रखिए यहाँ अमल की बात लिखी है कि आने वाला जब अजनबी होता तो अल्लाह के नबी उसको और तरह से डील करते, और जो आए हुए बैठे हुए पूरा मिजाज समझे हुए माहौल जानते हैं वो कोई गलती करें तो फिर वो फर्क होगी। तो अल्लाह के नबी रिलैक्स्ड हुए, और हमारे लिए भी अमल की बात है कि नए लोगों को हमेशा वेलकम कहना चाहिए दीन की महफिलों में। खैर, आपने उसको कहा कि तुम पूछ लो, फकाला, फिर वो बोला, अस्सलुका, मैं आपसे सवाल करता हूं, बी रब्बी का व रब्बी मन कबल का, आपके और आपसे पहलों के रब की कसम से। ये जो बा है ना, ये कसम के, वाओ भी कसम के, रब के नाम की कसम देकर पूछता हूं, अल्लाहु अरसलक इलन नासि कुल्लिहिम, क्या अल्लाह ने आपको सारे लोगों की तरफ बनाकर भेजा है नबी? यानी कि आपको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। फकाला, तो आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा, नाम, आपने फरमाया हाँ, अल्लाह गवाह है इस पर कि वाकई मुझे अल्लाह ने ही बनाया। काला, कहने लगा, अनशुदुका बिल्लाही, मैं आप पर कसम दिलवाता हूँ या आप पे सख्ती करता हूँ, अल्लाह अमरा कान तुसल्ली सलावातिल खम्स फिल यौमी, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिए कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ो एक दिन में, वल लैलाती, और रात में, यानी कि अल्लाह ने आपको दिन रात में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। काला, आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा, नाम, अल्लाह की कसम, हाँ अल्लाह ने कहा है। काला, फिर वो बोला, अनशुदुका बिल्लाही, मैं आप पर सख्ती करूंगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाहु अमरका अन तसूमा हाज़ा शहरा मिन सनती, कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि 1 साल में 1 महीने के रोजे रखें। काला, आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा, नाम, हाँ अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ऐसा कहा है। यदि वो बड़े दो टोक सवाल कर रहा है कि ये बातें आप अपने पास से तो नहीं कह रहे, तो हर बात पे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। काला, अनशुदुका बिल्लाही, मैं आप पर शिद्दत बरतूंगा या आपसे कसम लूंगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाहु अमरा कन ताखुजा हाजी सदकता मिन अग्नियाइना, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि आप सदका लें या हमारे दौलतमंदों से, व तकसीमा हा अला फुकराइना, फिर उसको तकसीम कर दीजिए हमारे फकीरों पर। फ़क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा, नाम, हाँ अल्लाह इस पर गवाह है, ए अल्लाह तू गवाह है। फ़क़ाला रजुलू, फिर उस शख्स ने कहा, आमंतु बिमा जिता बिही, मैं ईमान ले आया उस पर जो तू लाया है, यानी जो दीन तू लेकर आया, मैं उस पर ईमान ले आया। वाना रसूलु मम वरा इमिन कौमी, और मैं अपनी कौम का रसूल यानी कासिद बनकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, यानी मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाना दिमाम उबनु सालबाता, अपना नाम आप बता रहे हैं कि मेरा नाम जिमाम बिन सालबा है, अखू बनी साद इब्ने बकरिन, और कबीला साद बिन अबी बकर से ताल्लुक रखता हूँ। अब यहाँ आपको बहुत सारी बातें दिखी। पहली बात है कि वो शख्स जो था वो बहुत ज्यादा टू दी पॉइंट बात कर रहा है, दो टोक बात कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसकी बात पे कोई रिएक्शन शो नहीं किया। फिर दूसरी बात है कि उसने आपको आपके दादा के नाम से पुकारा, तो किसी मशहूर शख्स के नाम पर निस्बत दे के पुकारा जा सकता है। फिर इसके बाद एक और चीज पता चलती है कि अल्लाह के नबी ने जितनी भी बातें शरीयत की पेश की हम सब तक, वो सब अल्लाह की तरफ से, ये हदीस फिर गवाही बन गई कि ये जो शरीयत है, इस्लाम हमारे पास आया है, ये अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें एक और चीज भी पता चलती है कि बस लोग सिर्फ थोड़ी सी बात सुनते हैं लेकिन उस पर अमल करते हैं, ये नुमाइंदा था। यहां से आप वो माहौल भी देखिए कि अल्लाह के नबी की शोहरत आम हो चुकी है और लोग आपसे बातें सुनते समझते फिर आगे लेकर जाते थे। तो अब आप इसको अपने ऊपर लीजिए, हम भी तो हदीस पढ़ रहे हैं इस वक्त, अल्लाह के नबी की बात है, हमने सुनी, क्या हम में से कोई ऐसा है कि इस बात को सुनकर पीछे अपने कबीले और कुंबे तक भी पहुंचाए? फर्ज बन जाता है इंसान का अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाए जब वो बात उसके अपने फायदे की हो। आप देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ सुन रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। तो अल्लाह ताला हमें इल्म की हिर्स दे। आखिरी हदीस आज के सेशन की करेंगे। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास बी किताबिही रजुलन, अल्लाह के नबी ने भेजा अपने खत के साथ एक शख्स को। یعنی آپ نے ایک خط بھیجا ایک شخص کے ہاتھ، وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور آپ نے حکم دیا اس کو کہ یہ حد سپرد کرے عظیم بحرین کو، یعنی بحرین کا جو حاکم تھا کون تھا؟ کسرا، کسرا لقب تھا، تو اس کو جا کر دے دینا. خیر جب اس کو ملا، فَدَفَاهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ الْكِسْرَى، جب اس نے اس کو عظیم قسرا کو دیا، فَلَمَّا قَرَاهُ، پھر جب اس نے اس کو پڑھا، مَزَّقَهُ، پھاڑ دیا اس کو. قرآن میں یہ لفظ آتا ہے مَزَّقَ مُمَزَّق، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے اس خط کو. قالا، تو آپ نے فرمایا، فدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر بد دعا کی اللہ کے نبی نے ان کے لیے، این یمزکو کل ممزک، کہ اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے، ریزہ ریزہ کرنا. تو یہاں سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ابھی لکھنا پڑھنا علم باتیں اتنی عام نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی خط کی صورت میں لکھ کے بھیجتے تھے، لکھی ہوئی باتوں کی بات ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو اعلان جنگ کر کے ان پہ حملہ کرنے کی بجائے ان کو شامل کر لینا چاہیے، پہلے تبلیغ کرنی چاہیے. پھر تیسری بات یہ کہ اس نے جو کیا آپ کے خط کے ساتھ، آپ نے ویسے ہی بد دعا دی، کیا اب یہ اللہ کے نبی کی نرمی کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں خلاف. دیکھیے، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رویہ اختیار کیجئے جیسے کہ لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں پڑھنے کے بعد حقیقت میں ہمیں اللہ کے نبی کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نرم تھے، سافٹ تھے، باصول تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈس آرڈر کو پسند نہیں کرتے تھے، غلط چیزوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے. بعض دفعہ ہم آپ کا ایک بڑا ہی رانگ سا ایسٹیمیشن لے لیتے ہیں کہ آپ تو پتہ نہیں کس طرح کے تھے اور کیا تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں حکمت بھی دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے لیے عمل لینے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.